الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم فرمایا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو تو سب فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس سوائے ابلیس کے. اللہ رب العزت نے اسے پوچھا ما منعک اللہ تسجد کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی غلطی مان لینے کی بجائے آگے سے جسٹیفیکیشن پیش کی, کہنے لگا انا خیر منہ, میں ان سے زیادہ بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, اسے آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا. اس پر اللہ رب العزت کو جلال آیا, ارشاد فرمایا فخرج منہا فانک رجیم, نکل جا یہاں میرے دربار سے, تو مردود ہے. اس پر شیطان نے یہ کہا کہ اللہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے آپ نے دربار سے نکال دیا, میں اب ان کی اولادوں کو بہکاؤں گا ورغلاؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر آپ کے ناشکرے ہوں گے. اور بات بھی اس نے قسم اٹھا کر کہی فبعزتک, کہ اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو بہکاؤں گا, إِلَّا عِبَادَكَ, سوائے وہ آپ کے چند مخلص بندے جن پر میرا دعویٰ نہ چل سکے گا. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر اتار دیا, شیطان کو کہا کہ تم چاہو ورغلاؤ, جو میرے بندے ہوں گے تم ان کو ورغلا نہیں سکو گے. شیطان نے اللہ تعالی سے قوت مانگی تو فرمایا کہ تم انسان کو نظر نہیں آ سکو گے, تمہاری اولاد کثرت سے بڑھے گی, ایک ایک بندے کے ساتھ کئی کئی شیطان لگے ہوں گے, اور تم اس کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکو گے, ہاں قلب کے اندر داخل نہیں ہو سکو گے. شیطان خوش ہو گیا کہ اب تو میں ایک انسان کو بھی صحیح راستے پہ نہیں رہنے دوں گا. سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم, اس کو اتنی قوت مل گئی, اس کے بدلے میں مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجئے. تو فرمایا کہ جو بھی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھے گا اپنی زندگی میں، جب بھی اس پر نادم اور شرمندہ ہوگا میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ ایک مقابلہ شروع ہو گیا حق اور باطل کا۔ سیدنا آدم علیہ السلام حق پر تھے، شیطان باطل پہ تھا، اور وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ پوری کائنات میں دو قوتیں آپس میں زور آزمائی کر رہی ہیں، ایک حق کی قوت جس میں انبیاء کرام تشریف لائے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی، اور دوسری طرف شیطان کی قوت۔ حق والے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، اور باطل والا شیطان بندوں کو اللہ سے توڑتا ہے، دنیا کا دیوانہ بناتا ہے۔ اب اللہ تعالی بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف آتا ہے یا شیطان کی طرف جاتا ہے، یہ ہمیں اپنا مقصود زندگی بناتا ہے یا دنیا کی چکا چوند کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ رخ زیبا کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے یا دیکھیں، ادھر جاتا ہے پروانہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امتحان بندوں سے لیا کہ میرے بندو، تم میری طرف آتے ہو یا شیطان کی طرف جاتے ہو؟ مگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ بندے میری طرف آئیں، اس لیے فرمایا، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے؟ یہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، ایک میری ہی عبادت کرو گے، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو اب ہمارے لیے مقصود زندگی اللہ رب العزت کی رضا ہے، لیکن بندے بشر ہیں، ہمارے اندر نفس ہے جس کی خباثت کبھی غالب آ جاتی ہے اور وہ ہم سے گناہ کا ارتکاب کروا لیتا ہے۔ نفس اور شیطان دونوں مل کر انسان کو تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور ہماری غفلت دیکھیے کہ ہم اپنے نفس کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک پوری زندگی کا مجاہدہ بنا دیا، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ گرا لے کبھی تو دبا لے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے۔ کہ اگر شیطان ہمیں گراتا رہا تو ہم بھی اس کو گرانے کی کوشش کریں، کبھی نفس نے ہمیں دبایا کبھی ہم نفس کو دبا لیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی میں نے تو نفس کو کبھی نہیں دبایا، ہمیشہ اس نے ہی مجھے دبایا، تو فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ سے یہ محبت کا رشتہ تو قائم ہی رکھنا ہے، اگر اس کو نفس اور شیطان 100 دفعہ گناہوں کے ذریعے توڑتے ہیں تو ہم پھر توبہ کے ذریعے اس کو جوڑ لیں۔ تو ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ ایک عام دستور ہے کہ جب کسی کے عزیز دوست کو کوئی دشمن حملہ کرے اور تکلیف پہنچائے تو وہ اپنے دوست کی مدد کرتا ہے. اسی طرح شیطان انسان کو بھٹکانے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، چونکہ اللہ تعالی نے فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. چنانچہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یہ مہینہ دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بندے اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکیں اور اپنی خطاؤں کو بخشوا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں. اب یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے ہیں کہ بندے میری عبادت کریں تو پھر شیطان کو کیوں بنایا؟ نہ یہ بدبخت ہوتا، نہ ہمیں مصیبت پڑی ہوتی، ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے. اس نے ہمارے لیے مصیبت کر دی ہوئی ہے. تو علماء نے اس کا بھی جواب لکھا. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھیے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا کسی دوست کے ساتھ لگ کر بگڑ جائے تو ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو الزام نہیں دیتی، بلکہ اس کے برے دوست کو مرد الزام ٹھہراتی ہے. کہتی ہے میرا بیٹا تو اچھا تھا، بس اس کے دوست نے اسے خراب کر دیا. پھر جو بھی بوجھ ہوتا ہے وہ سارا دوست کے سر پہ ڈالتی ہے، بیٹے کو بچا لیتی ہے. بیوی کو اپنے خاوند سے محبت ہے مگر خاوند بگڑ گیا. اب بیوی کسی کی زبان سے اپنے خاوند کے بارے میں بری بات نہیں سن سکتی، لہذا اگر کوئی بھی کہے کہ تمہارا خاوند تو ایسا اور ویسا تو وہ آگے سے کہتی ہے نہیں، میرا خاوند تو بہت اچھا، اتنے اچھے دل کا ہے، وہ تو چلتے ہوئے پاؤں بھی زمین پہ آہستہ رکھتا ہے کہ اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے، مگر اس کے دوست برے تھے، انہوں نے اس کو بہکا دیا. گویا نہ ماں بیٹے پہ الزام سن سکتی ہے، نہ بیوی خاوند کا الزام سن سکتی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ والوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. یہ محبت کا دستور ہے. اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پہ محبت ہے. اب بندے غلطیاں بھی کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے شیطان کو اس لیے بنایا کہ اگر وقت آیا تو یہ سارا کا سارا بوجھ میں اپنے بندے کی بجائے اس شیطان کے سر پر ڈال دوں گا. اس لیے قرآن مجید میں دیکھیں، جہاں بھی کسی سے بھول ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بوجھ نہیں ڈالا، کہیں تو کہہ دیا فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو بھٹکا دیا شیطان نے، بھلا دیا. فَأَنسَانِيهُ الشَّيْطَانُ، ایک جگہ کہا مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، کام تو بندوں نے کیے مگر اللہ تعالیٰ نے بھی بوجھ شیطان کے سر پہ ڈالا کہ یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے بھلا دیا. تو بندے کے لیے دیکھو کتنی آسانی ہو گئی کہ اگر اللہ سے معافی مانگے تو ایک راستہ نکل آیا کہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا کلمہ پڑھ چکا ہوں، تیرے حکموں والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہ نفس اور شیطان مجھے کبھی کبھی اوور پاور کر لیتے ہیں اور خطا کرواتے ہیں، کر تو بیٹھتا ہوں مگر میں پھر اس پر پچھتاتا ہوں، میں نادم ہوتا ہوں، میں شرمندہ ہوتا ہوں، میرے مولا میں نافرمانی تو نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالی اب اس کی اس ایکسکیوز کو قبول فرما لیتے ہیں، ہاں شیطان نے بہکا دیا، بندہ تو اچھا تھا، چلو غلطی کو معاف کر دیا. اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم اپنی خطاؤں کا الزام کسی اور پہ ڈال ہی نہ سکتے، ہمیں اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑ جاتا. تو دیکھو شیطان کے پیدا کرنے میں بھی ایک حکمت ہو گئی، کہ اللہ رب العزت نے بندوں کی بخشش کے راستے آسان کر دیئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کی مرادوں کو پورا کر دے، تاکہ وہ آئندہ ایک نئی زندگی گزارنے لگ جائیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بہانے بنا دیئے، یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بندے کی بخشش کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سرکاری دفتروں میں جب کوئی افسر کسی کام کو کرنے کی نیت کر لیتا ہے نا، وہ پھر بہانے ڈھونڈتا ہے چھوٹے چھوٹے، جی اس وجہ سے میں نے یہ کام ایسے کر دیا، اس وجہ سے میں نے یہ کام یوں کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کو بہانہ بنا کر بڑے بڑے کام نکال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی رمضان مبارک کا جو مہینہ بنایا تو اس میں 12 ایسی اللہ تعالی نے باتیں رکھ دیں کہ جن کو وجہ بنا کر بندے کے گناہوں کی بخشش کو کرنا آسان کر دیا۔ ذرا ان 12 وجوہات کو غور سے سنیں اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی رمضان کا مہینہ تو بنا ہی بخشش کے لیے ہے، اس لیے اس کو شہر الغفران کہتے ہیں کہ رمضان شہر الغفران ہے، بخشش کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے تمام اسباب بنا دیئے۔ یہ بات کرتے ہوئے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، ایک دیہاتی میلہ دیکھنے گیا تھا، بیچارے کی جیب کٹ گئی، واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ میلے میں کیا دیکھا، کہنے لگا میلے میں کیا دیکھنا تھا، بس لوگوں نے میری جیب کاٹنے کا پکھنڈ بنایا ہوا تھا، یعنی میری جیب کاٹنے کا ایک ہیلا بنایا تھا میلے کو۔ تو بالکل یوں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کی بخشش کرنے کا ایک ہیلا بنا دیا، اپنے بندوں کو رمضان عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دو تاکہ یہ میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ اب دیکھو، جیسے دو بندے لڑ رہے ہو نا اور اپنے دوست کی کوئی مدد کرنا چاہے تو وہ مخالف کو پکڑتا ہے اور دوست کو کہتا ہے دو اس کے لگا دو، یعنی پکڑ کے مرواتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی شیطان کو باندھ کے مروایا کہ اس کو تو قید کروا دیا فرشتوں کو بھیج کر، اور بندے کو کہا کہ لو بھائی اب ہم تمہیں 30 دن دیتے ہیں، ان 30 دنوں میں تم جتنا کچھ مانگ سکتے ہو ہم سے مانگو، ہم تمہارے دامن کو بھر دیں گے۔ کتنی اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہوئی کہ شیطان کی طاقت قوت کو ایک طرف ہٹا دیا، اور مومن کو اللہ نے ایک دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، پورے 30 دن عطا فرمائے تاکہ بندہ اس میں تسلی کے ساتھ ایک ایک گناہ کو بخشوا سکے اور اپنی ایک ایک تمنا کو اپنے رب سے مانگ سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ جو عورتیں بقیہ سال میں نماز میں سستی کرتی ہیں، رمضان المبارک میں ان کو بھی نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، تلاوت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو نیکی میں جو آسانی محسوس ہوتی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ شیطانی قوت کا نہ ہونا۔ اگر رمضان میں بھی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ نفس ہی ایسا خبیث بن جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وکیل بنتا ہے۔ تو آج رمضان میں اگر آپ کوئی سستی دیکھیں تو فوراً سمجھیں کہ یہ میرے اپنے نفس کا ہے معاملہ، شیطان کو تو باندھ دیا گیا۔ لہذا رمضان کے مہینے میں مومن کے لیے اللہ رب العزت نے نیکی کو کرنا آسان کر دیا، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ جنتی مخلوق فرشتے سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے جنت کو کھول دیا، لہذا اب ان کو جنت کے گھر عطا کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھو یہ انتظام پہلے سے، جیسے کالونی بنتی ہے تو اس کی الاٹمنٹ کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو لوگوں کو ان کے گھر الاٹ کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں جنت کی کالونی کو، یہ جو گلستان کالونی تھی اس کی الاٹمنٹ کے لیے تیاریاں مکمل کر دی۔ لہذا جو بندہ بھی اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت طلب کرتی ہوں اور اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ اگر عربی الفاظ یاد نہیں آتے تو آپ اپنی زبان میں جنت مانگ لیجئے، جہنم سے پناہ مانگیے، مقصود تو اللہ تعالی سے یہ دعا مانگنا ہے۔ تو دیکھو پہلا عذر تو یہ ہوا، وجہ کہ اللہ نے شیطان کو ہی قید کر دیا، مومن کو موقع دیا کہ لو بھائی تم جتنی نیکیاں کرنا چاہتے ہو کر لو اور مجھ سے جتنا کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تاکہ یہ شیطان تمہارے عملوں کو خراب نہ کر سکے۔ دوسرا عمل یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مومن کے اعمال کا اجر بڑھا دیا، فرمایا کہ رمضان مبارک میں تم نفل پڑھو گے تو غیر رمضان میں جیسے فرض کوئی ادا کرتا ہے اس کے برابر اجر دیں گے، اور اگر فرض ادا کرو گے تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مومن کے اعمال کا ریٹ بھی بڑھا دیا تاکہ تھوڑے عملوں پر زیادہ اجر ملے، ایک طرف شیطان کو بندوا دیا اور دوسری طرف مومن کے اعمال کا اجر بڑھا دیا تاکہ اس تھوڑے سے وقت میں اس کو زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مومن کو اختیار دے دیا کہ تم افطاری اور سحری کے وقت میں مجھ سے جو بھی دعا مانگو گے میں پروردگار تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ، کہ روزہ دار آدمی کی رات اور دن میں دعا قبول۔ اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش یوں کیجئے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کو آپ بڑا ولی سمجھتی ہیں، اس کی نیکی تقوی پر آپ کو بڑا اعتماد ہے، اس کی فراست پر آپ بڑا یقین رکھتی ہیں، اور وہ آپ کو پیغام بھیجے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کتنی لجاجت کے ساتھ اور رو رو کے اللہ سے دعا مانگیں گی کہ بھئی قبولیت دعا کا وقت ہے خوب مانگ لو۔ تو اگر ایک ولی کے بتانے پر آپ اتنا یقین کے ساتھ دعا مانگتی ہیں تو سنیں، ولیوں کے سردار، انبیاء کے سردار، ملائکہ کے سردار، سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ روزہ دار آدمی کی افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑی گارنٹی کیا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت میں ہم خوب دعائیں مانگیں. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کا نفس بڑا خبیث ہے، وہ افطاری کا وقت جیسے قریب ہوتا ہے نا تو بندے کے اوپر بھوک پیاس کو اور زیادہ طاری کرتا ہے. چنانچہ سب لوگ گھروں میں دسترخوان لگاتے ہیں، اب اس کے اوپر ٹھنڈے مشروبات ہوتے ہیں، گرم گرم چیزیں بنی پڑی ہوتی ہیں، اور ان کی مہک بندے کو اور زیادہ بیقرار کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بس آخری چند منٹ اسی میں لگ جاتے ہیں، بس سموسہ بنا دو اور کڑی کھچڑی جلدی سے لے آؤ، بس اسی میں ہی بندہ لگا رہتا ہے. حالانکہ یہ جو آخری 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے. تو مستورات کی خدمت میں گزارش ہے کہ افطاری کا جو بھی انتظام کرنا ہو، وہ روزے کا وقت ختم ہونے سے 10-15 منٹ پہلے مکمل کر لیا کریں، اور آخری 10 منٹ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے فارغ کر لیا کریں. اس وقت میں انفرادی طور پر دعا مانگیں. کام کر رہی ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تو کوئی ضروری نہیں، بنا ہاتھ اٹھائے اپنے دل میں دعا مانگتی رہیں. دعا تو دل کا عمل ہے. اگر ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ ہیں، دکھاوا نہیں کر سکتی، بچنا چاہتی ہیں، تو بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں دل میں. اور اگر اپنے گھر میں ہیں تو بھائی ہر کام سے فارغ ہو کے یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں، سب عورتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، اور اس 10-15 منٹ میں اللہ رب العزت سے خوب مانگیں. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الامین تھے، ان کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات نکلی کہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر ہمیں مانگنے میں کیوں کوتاہی کرنی چاہیے؟ کتنی عورتیں ہیں سارا سال پریشان رہتی ہیں، کوئی کہتی ہے میرا بیٹا بگڑ گیا، کہتی ہے میرا خاوند بگڑ گیا، کوئی کہتا ہے اتنی محنت کرتا ہے خاوند، کاروبار ہی نہیں چلتا، کوئی کہتی ہے کہ بچے بیمار ہو گئے، میں بیمار ہو گئی، یہ مصیبت وہ مصیبت. کسی کو بیٹے ہونے کی جو ہے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نہیں ہوتی. تو اب ان تمام باتوں کے شکوے بجائے مخلوق کے سامنے کرنے کے، کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے اللہ سے بیٹھ کر کریں. اس لیے کہ کام تو اسی نے سنوارنے ہیں. اور جب نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو بھئی مانگنے میں کیوں کمی کریں؟ خوب مانگیں اور دل کھول کے مانگیں. جتنا مانگیں اللہ عطا فرمائیں گے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. وہ پروردگار تو اتنا مہربان ہے کہ ہمیشہ بندے کا دامن چھوٹا ہے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے خوب مانگیے. اسی طرح سحری بھی آپ 10-15 منٹ وقت ختم ہونے سے پہلے مکمل کر لیں، اور اس وقت میں آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیا کریں. تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک بندے کو بلینک چیک دے دیا جائے سائن کر کے، اور اس کو کہا جائے کہ بھئی جتنی اماؤنٹ اس کے اوپر لکھو گے وہ تمہیں مل جائے گی، تو وہ بندہ تو کہتا ہے کہ میرے مزے ہو گئے، میں چاہوں تو 100,000 لکھوں اور میں چاہوں تو ملین لکھوں. جتنا وہ لکھے گا اسے ملے گا. یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے مومن کو 60 بلینک چیک عطا فرما دیے، افطاری کا چیک الگ اور سحری کا الگ. کیونکہ فرمایا فی کل یوم و لیلت دعوت مستجابہ، چنانچہ 60 چیک کی ایک چیک بک اللہ نے ہر مومن کو دے دی. فرمایا میرے بندو جو چاہتے ہو لکھو، ہم سب کچھ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. دیکھیں لوگوں نے اپنے گھر میں کام کروانا ہوتا ہے نا، جیسے بجلی کی کوئی چیز خراب ہو گئی تو کہتے ہیں جی الیکٹریشن کو بلا کے لاؤ. الیکٹریشن آتا ہے، تو وہ پھر طے کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ بھئی تم ایک دن ہمارا کام کرو گے اور اس کے بدلے ہم آپ کو اتنا پے کریں گے. چنانچہ الیکٹریشن کام کرتا ہے اور شام کو پھر اس کی مزدوری اس کو دے دی جاتی ہے. لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ پہلے طے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی الیکٹریشن کو بلاؤ کام کر دے, ہم اس کو دے دیں گے جو مانگے گا, کیا مانگ لے گا. تو جب امیروں کا یہ رویہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ اس سے بھی اونچا. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ میرے بندو تم صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھو, میرے لیے مزدوری کرو, اور جب شام کا وقت آئے گا ہم تمہیں منہ بولی مزدوری عطا کر دیں گے. یہ جو ہے نا کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو منہ بولی مزدوری دیتے ہیں, جو مانگو ہم تمہیں دیں گے, اور یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب ذرا ایک نقطہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ اگر بندہ کسی کو گھر میں مزدور لائے, شام کو اس کا وقت ختم ہو, تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو. تو جو پروردگار ہم بندوں کو یوں حکم دیتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو, تو جو بندے اللہ رب العزت کی مزدوری کریں گے اور سارا دن روزے رکھیں گے اور مزدوری کا وقت ختم ہونے کے وقت افطار کے وقت دعا مانگیں گے, تو کیا اللہ تعالی مزدوری دینے میں دیر لگائیں گے؟ یقیناً اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ وقت ہمارے لیے بڑا خاص ہے, جتنا چاہیں اللہ سے مانگیں, اللہ نے کوئی لیمٹ نہیں رکھی. لہذا یہ افطاری کا وقت ہمارے لیے رحمت کا وقت ہے. ہاں دعا مانگیں جیسے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. کئی لوگ دعا مانگتے ہیں جیسے اللہ کے ذمے کام لگا رہے ہوں. یہ لوگ آتے ہیں نا جیسے انڈسٹریلسٹ کارخانے دار, تو وہ فور مین کے ذمے یہ کام لگا دیا, سپروائزر کے ذمے یہ کام لگا دیا, مکینک کے ذمے یہ کام لگا دیا. اسی طرح بعض لوگ دعا بھی اسی طرح مانگتے ہیں, اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے دے, میرے بیٹے کا کاروبار اچھا ہو جائے, اور میرے چھوٹے بیٹے کے لیے رشتہ مل جائے, اور فلاں کی بیماری ٹھیک ہو جائے. وہ اس طرح سے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں جیسے معاذ اللہ اللہ کے ذمے کوئی کام لگا رہی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہیں, ان کی عظمت کو ذہن میں رکھیں, اور مانگتے ہوئے لجاجت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, خوب اللہ سے عاجزی سے مانگیں, اللہ عطا فرما دیں گے. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. مانگیں تو ہم نہ جیسے مانگنے کا طریقہ ہے. تو اس لیے یہ افطاری کا وقت, سحری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے, اس کو آپ کمانے کی کوشش کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پھر چوتھی بات یہ ہوئی کہ اگرچہ شیطان کو قید کر دیا, اعمال کا اجر بڑھا دیا, سحری افطاری میں دعائیں قبول کرنے کی خوشخبری سنا دی, مگر کچھ بندے ایسے تھے کہ پھر بھی غفلت کرتے. تو اللہ رب العزت نے ایک اور بہانہ بنا دیا. کیا؟ کہ اپنی مخلوق کے ذمے لگا دیا کہ تم روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے, ہوا میں پرندے, پانی میں مچھلیاں, اور بلوں کے اندر چیونٹیاں روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعا مانگتی ہیں. کہ اگر کوئی میرا بندہ اتنا ہی غافل ہو, نہ روزے جو ہے نا کہ افطاری کے وقت دعا مانگ پائے, نہ کوئی زیادہ کوشش کر سکے, تو چلو اگر خود نہیں کرے گا تو ہم اس طریقے سے اس کی بخشش کا بہانہ بناتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ ان کو ہم نے سفارشی بنا دیا, اور یوں کہیں گے کہ دیکھو میری مچھلیاں دعا مانگ رہی ہیں، چیونٹیاں دعا مانگ رہی ہیں، پرندے دعا مانگ رہے ہیں، میں ان کی سفارش کو قبول کرتا ہوں اور ان کی سفارش پر میں روزہ دار کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. ہے نا بہانہ؟ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. پھر بندے کو خوشخبری بھی سنا دی کہ دیکھو ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی کلب. وہ بکریاں پالنے میں بڑے مشہور تھے، ہر گھر میں 100-100، 200-200 بکریاں ہوتی تھیں اور پورے قبیلے کے پاس اتنی ہزاروں بکریاں تھیں کہ جب وہ چرنے کے لیے نکلتی تھیں تو دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی کو بھر دیا کرتی تھیں. ہزاروں ہزاروں بکریاں تھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی کلب کا نام لے کر فرمایا کہ اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. اب ایک بکری کے جسم پر ہزاروں لاکھوں بال ہوتے ہیں تو پھر پورے قبیلے کی بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ تو اگر اتنے بندے ایک رات میں اللہ تعالی جہنم سے نکالتے ہیں تو اس میں اگر ہم بھی اللہ سے مانگیں کہ مولا تیرا کرم اتنا ہے، لاکھوں کو آپ معاف فرما رہے ہیں، میرے مولا مجھ غریب کو بھی اس میں شامل فرما لیجئے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت مہربانی فرمائے گی اور ہمارے گناہوں کو بخشا جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ اعلان کرو هل من سائل فاعطی لا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے. تو خود پوچھا جا رہا ہے تو دیکھو اللہ رب العزت نے بخشش کا یہ بھی طریقہ نکال لیا کہ بندوں کو خوشخبری بھی سنا دی تاکہ ان کی ہمت بندھے کہ اگر لاکھوں اگر بخشش اپنی کروا رہے ہیں تو بھئی ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمیں بھی بخشش کروانی چاہیے. تو یہ بھی ایک بہانہ اللہ نے مہیا فرما دیا. سبحان اللہ، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. پھر چھٹا بہانہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات دے دی، فرمایا کہ جس میں عبادت خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر. یا اللہ، ایک رات اگر ہم پالیں تو گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ، کہتے ہیں نا ایک جھٹکے میں کام کر دیا. لو اللہ رب العزت نے بھی مہربانی فرما دی، فرمایا کہ میرے بندو اس ایک رات میں عبادت کر لوگے جتنی تمہاری عام عمریں ہوتی ہیں. اگر 70-80 سال کی ایوریج عمر ہوتی ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ کا اجر تمہیں ایک رات میں عطا فرما دیں گے. ایک جھٹکے میں کام بنا دیا بندے کا. اب یہاں سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم لیلۃ القدر میں کیسے عبادت کریں، ہمیں تو نہیں پتا وہ کب آئے گی. سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر کتنا احسان فرمایا کہ آپ نے بتلا دیا کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے، پھر فرما دیا کہ بھائی وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21, 23, 25, 27، 29. وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک رات ہوگی. تو اور کام آسان کر دیا کہ تم ایک رات ذرا آرام کر لینا اور دوسری پوری رات جاگ لینا، پھر آرام کر لینا پھر دوسری پوری رات جاگ لینا. تو تاک راتیں دے دیں، ورنہ 10 کی 10 راتیں بھی فرما سکتے تھے تو بندے کو 10 راتیں جاگنی پڑ جاتی، مشکل ہو جاتی. میرے مولا آپ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، ان 10 راتوں میں بھی اس کو ریلیکس کر دیا کہ چلو تم ایک دن ذرا ریلیکس محسوس کر لینا، مگر دوسری رات جو تاک رات آئے گی اس میں خوب ہمت کر لینا. اب یہاں پر بندہ سوچتا ہے، اے اللہ میں بندہ ہوں، تھک جاتا ہوں، تو اگر میں مغرب سے عشاء تک عبادت کروں تو کیا پتا کہ وہ جو خاص رحمت کا وقت ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہو، اور اگر بالفرض میں عشاء کے بعد شروع کروں اور 10 بجے تک عبادت میں کرتی رہوں تو کیا پتا وہ وقت جو ہے وہ 10 بجے کے بعد ہو، میں 11 بجے تک کروں وہ 11 کے بعد ہو، میں 12 بجے عبادت کر کے سو جاؤں تو وہ 12 کے بعد ہو، تو مجھے تو نہیں پتا کہ وہ وقت کب شروع ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اور زیادہ مہربانی فرما دی. کہتے ہیں کہ جب استاد مہربان ہوتا ہے نا شاگرد پر، تو پھر اس کو پیپر دینے کے لیے گیس لگا دیتا ہے. گیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کو ہنٹ دے دیتا ہے تاکہ وہ سمجھداری سے کام لے کر تیاری کر لے اور جلدی پاس ہو جائے. اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی اور لیلۃ القدر کے ڈھونڈنے میں ان کو گیس لگا دیا کہ میرے بندوں تمہارے لیے آسانی. اب وہ ایسا گیس ہے کہ جس کی وجہ سے یقیناً ہر بندے کو لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب مل سکتا ہے. ممکن ہے بعض مستورات یہ سوچیں کہ جی گارنٹی سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. مگر تھوڑی سی سمجھداری سے کام لینے والی بات ہے، انسان یقیناً لیلۃ القدر کا اجر پا سکتا ہے. اور یہ نقطہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں، کیا کہ رات کو جب اللہ کی وہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، زمین پہ جھنڈے گاڑتے ہیں اور دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، بعض کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں، خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب وہ خاص رحمت کب نازل ہونا شروع ہوتی ہے اس کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں. اللہ جانے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، 10 بجے ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، 3 بجے ہوتی ہے، اس کے سٹارٹ کا کچھ پتہ نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کنفرم کر دی، میرے بندو وہ رات کو جب بھی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں، ہی یا حتی مطلع الفجر، وہ رحمتیں مطلع فجر کے ہونے تک سلامت رہتی ہیں. تو یہ گیس لگا دیا کیا کہ دیکھو میرے بندو جب بھی وہ رحمتیں نازل ہونی شروع ہوں گی، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک وہ رہیں گی. تو بھائی اگر ہم رات کے ابتدائی حصے میں زیادہ عبادت نہ کر سکے تو اگر یہ معمول بنا لیں کہ سحری ہم ہر رات 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ وقت ختم ہونے سے پہلے ختم کر کے وہ جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اس میں کچھ نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، دعائیں مانگ لیں، تو جب بھی لیلۃ القدر ہوئی اس کی برکتیں مطلع فجر تک یقیناً رہیں گی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اگر ہم نے رمضان کی ہر رات میں وہ آخری آدھے گھنٹے میں عبادت کر لی، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اپنے دل میں کہ انشاءاللہ ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کا اللہ ثواب عطا فرما دیں گے. کتنی آسانی ہو گئی. اللہ رب العزت نے بہانہ بنا دیا. کہنے کو لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہوتی ہے، بتا تو دیا خود ہی کہ جب بھی وہ رحمتیں نازل ہوں گی، یا حتی مطلع الفجر، وہ سحری کا وقت ختم ہونے تک رہیں گی. تو چلو بھائی اگر ابتدائی حصے میں زیادہ عبادت نہ کر سکے تو آخری حصے میں سے ہی عبادت کو تو ثواب مل جائے گا نا. تو کتنی آسانی اللہ رب العزت نے کر دی. بس یوں ہی لگتا ہے کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اللہ رب العزت نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی بندے کے بخشش کرنے میں. اور دیکھیے ساتواں بہانہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے تو وقت کا خیال نہیں کرتے، جب وقت تھوڑا رہ جاتا ہے نا پھر ان کو خیال آتا ہے. مثلا ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے 11 بجے، تو 9 بجے 8 بجے لوگ بڑے ریلیکس رہیں گے، اور جب آدھا گھنٹہ باقی رہ جائے گا نا پھر بھاگی دوڑی شروع ہو جائے گی، جلدی کرو، یہ اٹھاؤ، وہ کرو، فلاں کرو، پہنچنا ہے. یعنی جیسے جیسے وقت کم ہوتا ہے نا تو پھر وہ لوگ ذرا زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت بندے کی اس فطرت کو جانتے سمجھتے تھے، لہذا پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ بندے پورے رمضان میں بھی ریلیکس رہیں، کہ جی 30 دن ہیں کوئی بات نہیں مانگ لیں گے اور اسی میں وقت گزار بیٹھیں، اور جب آخری رات آئے تو اب ان کے سمجھ میں بات آئے کہ اوہو ہم نے تو 29 راتیں کچھ نہ مانگا، یہ تو آخری رات آ گئی، تو اب مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب مہربانی فرمائی. دیکھیں اگر جو خوشخبری دی تھی کہ بھئی اتنے لاکھ یعنی 10 لاکھ یا اتنے لاکھ بندے جہنم سے بری کیے جاتے ہیں، اگر اتنے ہی ہوتے اور آخری رات میں ساری امت مانگنے والی ہوتی تو کوٹا تو تھوڑا ہوتا، مانگنے والے زیادہ ہوتے. اللہ رب العزت نے مہربانی کر دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ رب العزت جہنم سے بری ہونے والوں کا کوٹا بڑھا دیتے ہیں. کتنا؟ کہ پہلی رمضان سے لے کر اس رات تک پورے رمضان میں جتنے جہنمی جہنم سے بری ہوئے، اللہ تعالی آخری رات میں اتنے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں. واہ میرے مولا، سبحان اللہ، تیری رحمتوں پہ قربان جائیں. کہاں کہاں اللہ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، کیسے کیسے مدد فرمائی کہ تاکہ کسی طرح یہ بخشوا لیں اپنے گناہوں کو. میرا دشمن شیطان بندھا ہوا ہے، وہ قسمیں کھاتا تھا میں ان کو برگلاؤں گا، بہکاؤں گا، اس کو تو میں نے بندھوا دیا اور ان کو دینے کے لیے میں نے ان کو موقع دے دیا. لہذا اگر پورے رمضان میں نہیں مانگ سکے تو چلو آخری رات میں مانگ لیں گے، تو آخری رات میں جہنم سے بری ہونے والوں کی تعداد بڑھا دی. فرمایا کہ اتنے لوگوں کو آخری رات میں جہنم سے بھی بری کر دیا جاتا ہے. اچھا، ایک اور بھی صورت تھی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں جاگتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں غافل قسم کے لوگ کہ جب وقت گزر جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جب آخری رات کا وقت بھی گزر گیا اور رمضان کی بجائے شوال کا چاند نظر آ گیا تو اب ان کو احساس ہو اوہو رمضان تو چلا گیا اور ہم نے تو مانگنا تھا نہیں مانگا. تو اللہ رب العزت نے اور مہربانی فرما دی، ایکسٹینشن دے دی. کیا کر دیا؟ فرمایا کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو جو یکم شوال کی رات ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اس رات کو بھی اللہ نے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کی رات بنا دیا کہ جن کو اب آ کر چوٹ لگی اور احساس ہوا کہ ہم تو کر نہ سکے اور وقت گزر گیا، فرمایا چلو ہم تمہیں بھی وقت میں گنجائش دے سکتے ہیں، اگر پہلے نہ مانگ سکے اس رات میں تم مانگو گے ہم اس رات میں بھی تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی بندے ہوں کہ جو آخری رات میں بھی نہ مانگے، ایسی عورتیں کہ جو رمضان میں بھی غافل اور چاند رات میں اپنی مہندی سے ہی فارغ نہ ہوئیں. تو بھائی اب کیا بنا؟ اللہ رب العزت نے اور مہربانی کر دی، فرمایا کہ اچھا اب میرے بندے عید کی نماز پڑھنے تو آئیں گے ہی، لہذا جب عید کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، پھر بھی فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ عبادی و امائی، یہ میرے بندے آخر کیوں یہاں پر جمع ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری کی اور جنہوں نے آپ کے حکم پر رمضان کے روزے رکھے، رات کی تراویح پڑھی، اب یہ مزدور اپنی مزدوری لینے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو جمعہ نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، غافل قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، عید کے دن تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن کر عید پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ عید کا دن جو ہوا، اس میں تو شریک ہونا آسان ہے، وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ ایک صاحب نے نہ نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے، عید کا دن تھا تو سیویاں بڑے شوق سے کھا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ کیا تو کچھ ہے نہیں، سیویاں بڑے مزے سے کھا رہے ہو۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو، نہ میں نے روزے رکھے نہ میں نے تراوی پڑھی، اب اگر میں سیویاں بھی اچھے شوق سے نہ کھاؤں تو میں نے کافر ہو کے تھوڑا مرنا ہے۔ تو وہی والی بات ہو گئی کہ کچھ لوگ عید کے دن تو پھر عید کے لیے آ ہی جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے عید کے اس مجمع کے لیے بھی مغفرت کا انتظام کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ وہ مزدور ہیں جو مزدوری لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، جو مجھ سے یہ مانگیں گے میں آخرت کے بارے میں ان کو عطا کر دوں گا، دنیا کے بارے میں ان کی مصلحت کا خیال کروں گا۔ فبعزتی وجلالی لا اخزیکم ولا افزحکم بین اصحاب الحدود، میرے بندو تم میرے در پر آ کر جھکتے رہو گے، میں تمہیں کافروں اور فاسقوں کے سامنے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سبحان اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالی ایمان والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو دیکھو، اللہ تعالی نے بخشش کا یہ بہانہ بھی بنا دیا، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ فرمایا جاتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تم مجھ سے راضی، میں پروردگار تم سے راضی۔ تو دیکھو کیسا مہینہ اللہ نے بنا دیا کہ جس میں بالآخر آ کر سلو کر لی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دو بندے روٹھے ہوئے ہو نا، تو کوئی ان کو بڑا سمجھائے تو مجلس کے اختتام پہ کہتے ہیں اچھا مجھے گلے مل کے دکھاؤ کہ تمہاری آپس میں سلو ہو گئی، تو دونوں بھائیوں کو گلے ملوا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ بچھڑا ہوا تھا اپنے پروردگار سے، اب روزے رکھوا کر بہانے بنا دیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فرمایا میرے بندو تم آ گئے ہو، اچھا تمہارا آنا اس بات کی علامت، تم مجھ سے راضی اور میں پروردگار تم سے راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس میں ایک مزے کی بات اور سن لیجئے کہ جتنے اعمال انسان کرتا ہے، فرشتے نام اعمال میں اس کا اجر لکھ دیتے ہیں، مگر روزے کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا عمل بنایا کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو اس کا اجر اللہ تعالی خود دیں گے، اور جب کوئی دیتا ہے تو یقیناً اپنے مقام کے مناسب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب دیں گے تو پھر اللہ کی دین بھی تو اللہ کی شان کے مطابق ہوگی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ میرے بندو، ہو سکتا ہے تم نہ مانگ سکے ہو جو تمہیں مانگنا چاہیے، تو جو تمہاری کسر رہ گئی ہوگی، میں پروردگار تو جانتا ہوں نا، جب اجر ہی میں نے دینا ہے تو میں تمہاری سب کمی کوتاہیوں کو خود ہی پورا کر دوں گا. یہ جو فرمایا نا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بدلہ میرے ذمہ ہے، مفہوم یہ ہے اس کے کہنے کا کہ تمہاری کمی کوتاہیوں کو بندوں میں خود ہی پورا کر دوں گا. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال شیلڈ کو کہتے ہیں جس سے انسان کسی چیز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے. اب یہ نہیں کہا کہ روزہ کس چیز کے بارے میں ڈھال ہے، فقط کہہ دیا کہ روزہ ڈھال ہے. کس کے لیے؟ آگے معاملہ کھلا رکھا، اچھے روزے رکھو گے پریشانیوں سے ڈھال بنا دیں گے، دنیا کی بیماریوں سے ڈھال بنا دیں گے اور دنیا کی مصیبتوں سے ڈھال بنا دیں گے، تمہارے لیے نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال بنا دیں گے، تمہارے لیے ہم جہنم میں جانے سے ڈھال بنا دیں گے، اور اپنے غصے سے بچنے کے لیے اس روزے کو ہم ڈھال بنا دیں گے. سبحان اللہ، کیسی عبادت ہے کہ جس عبادت پر انسان ہر چیز سے جو اس کو تکلیف دے سکتی ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. پھر اگلی بات دیکھیے، بارہویں بات، کہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے ایک خاص معاملہ کیا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے ایک مثال سن لیجئے. ایک ملک میں مجھے جانے کا موقع ملا، ایئرپورٹ پہ جب اترے تو پاسپورٹ کنٹرول پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو لائنیں بنا کر کھڑے ہیں پاسپورٹ چیک کروانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ان کے لیے ایک سپیشل کاؤنٹر ہے جہاں سے وہ سیدھا اندر ہی جا رہے ہیں، کوئی چیک کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے کسی ذمہ دار سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ. اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ریزیڈنٹ ہیں، کنٹری کے سٹیزن ہیں، سٹیزن کے لیے پاسپورٹ پہ مہر لگوانے کی شرط ہم نے ختم کی ہوئی ہے، لہذا جتنے باہر کے لوگ وزٹر ہوں گے وہ تو پاسپورٹ چیک کروائیں گے اور پھر جائیں گے، اور جو ہمارے ملک کے ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے راستہ کھلا، یہ آئیں اور سیدھا اندر داخل ہو جائیں. یہ ایک واقعہ ذہن میں ایسا یاد رہا کہ جب میں حدیث پاک پڑھتا ہوں تو مجھے اکثر یاد آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہوگا. یہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، جو لوگ اچھے طریقے سے دنیا میں روزے رکھیں گے جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے بلا روک ٹوک اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی رحمتیں دیکھیے. واقعی جیسے کوئی کہتا ہے نا جی حد کر دی، یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت نے بخشش کی انتہا کر دی. اب تو کوئی تھوڑی سی بھی ہمت کرنے والا ہو اور اللہ سے تھوڑا سا بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی بھی بخشش کر سکتے ہیں، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. تو ہم اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگیں اور اپنے آپ کو بخشوائیں. اب یہاں پر آخری نقطہ جو یہ عاجز پیش کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ ماں کو اپنے بیٹے سے فطری محبت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اس کے بیٹے کو برا کہے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر بیٹے کو بد دعا دے تو ماں وہ تو شیرنی کی طرح اس پر جھپٹتی ہے، کہتی ہے تو ہے کون میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا. لیکن اگر کوئی بد دعا دے اور ماں اس بندے کی بد دعا پر آمین کہہ دے، تو اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ماں اپنے بیٹے سے کتنا دکھی ہوگی، کس قدر اس کا دل رنجیدہ ہوگا کہ اب وہ ماں جو سراپا رحمت تھی بیٹے کے لیے، اتنی برداشت تھی، اتنا صبر تھا، اب اس نے بد دعا سنی اور بد دعا پر آمین کہہ دی. اس کا کیا مطلب؟ کہ بیٹے نے ماں کا دل دکھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی. اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام اس امت پر کتنے شفیق، کتنے مہربان، رؤوف الرحیم. اللہ اکبر، اتنے مہربان کہ راتوں کو جب مانگتے تھے تو آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نماز میں قرآن پڑھتے تھے، میں آپ کے آنسو مصلے پر گرتے ہوئے جو ہے دیکھا کرتی تھی. ایسے راتوں کو روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، سجدے میں مانگتے تھے دعائیں. جو اتنے مہربان، اتنے کریم، ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے. تو سوچئے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اور اس بد دعا کو سن کر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اب سوچئے کہ جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائے، گویا وہ اس قدر محروم شخص ہے، اس قدر وہ اللہ سے دور شخص ہے کہ پھر ایسے بندے کی بدبختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دی. تو اب ہمارے لیے دو راستے، یا تو رو دھو کے اللہ سے اپنی بخشش کروا لیں تو رمضان کے بعد ہمارے لیے عید آئے گی، اور اگر غفلت ہی میں پڑے رہے، گناہوں پہ جمے رہے اور بخشش نہ ہوئی، تو پھر رمضان کے بعد ہمارے لیے وعید آئے گی. اس وعید سے بچنے کے لیے اللہ ہمارے اپنے ہی گناہ کوئی تھوڑے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بد دعا میں ہم آ جائیں، ہمیں بچا لینا، مہربانی فرما دینا اور ہمارے گناہوں کی اللہ بخشش فرما دینا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو بخشنے کے لیے انتہا کر دی اور اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا. کتنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس رحمت کے مہینے میں آج ہمیں یہ موقع پھر عطا فرما دیا، یہ گولڈن چانس اللہ نے پھر ہمیں دے دیا. اس لیے نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں پہنچا دیا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بخشش کا ارادہ فرما چکے ہیں، بس ہمیں اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنی ہے دعا کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے. لہذا ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو بخشوا لیجئے، اپنی نیک مرادوں کو پورا فرما کروا لیجئے. اللہ رب العزت تو بخشنے کے لیے تیار ہیں. بالکل یہی مثال ہے، ایک ماں کا بیٹا کسی برے دوست کے ساتھ چلا جائے اور وہ دوست اس کو اغوا کر کے لے جائے، ماں اس بچے کے انتظار میں ہوتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، اللہ میرے بچے کو واپس پہنچا دینا، وہ اس برے دوست سے جان چھڑا کے واپس آ جائے، انتظار میں ہوتی ہے، دروازے کو دیکھ رہی ہوتی ہے،
کان آواز کی طرف لگے ہوتے ہیں کہ دروازہ کوئی کھٹکھٹائے، میں بیٹے کے لیے دروازہ کھولوں، بالفرض وہ بیٹا برے دوست سے جان چھڑا کر اگر ماں کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹائے، امی میں آ گیا ہوں دروازہ کھول دیں، وہ مجھے جو ہے دوست پھر پکڑ کے نہ لے جائے، تو ماں دروازہ کھولنے میں کبھی دیر نہیں لگاتی۔ بالکل یہی معاملہ ہے، شیطان برا دوست تھا، اس نے ہمیں بہکائے رکھا، ورغلائے رکھا، اس نے ہم سے گناہ کروا لیے، مگر اللہ رب العزت ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، وہ اپنے دروازے کو کھول کر انتظار میں ہیں، میرا بندہ کب میرے دروازے پر آتا ہے، میرے بندے آ میں تیرے لیے دروازے کو کھولوں گا۔ آج ہم اگر اللہ کے در پہ کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگیں، مولا ہم نے شیطان سے جان چھڑائی، اب آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں، دروازے کو کھول دیجئے، تو کیا اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کو کھولنے میں دیر لگائیں گے؟ بالکل نہیں، وہ تو قرآن میں پہلے سے فرما چکے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اپنے رب سے کیوں خفا پھٹتا ہے، میں نے بخشش کے بہانے بنا دیے، آؤ میرے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جو مانگو گے میں راستہ تمہارے لیے کھول دوں گا اور تمہارے لیے بخشش کو آسان کر دوں گا۔ لہذا دعا ہے اللہ رب العزت آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں عبس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں عبس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے رب کریم ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی شاہ نواز رحمت اللہ علیہ کی بخشش فرما، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. میرے مولا اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما. رب کریم ہم اس رمضان میں ہیں، آئندہ کے بارے میں ہمیں بھی معلوم نہیں، رب کریم ہماری بھی آپ بخشش فرما دیجیے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجیے. رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.